بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آج کی نشست میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں. جو بہت عام ہو رہی ہے اور کافی طالب علم اور عوام الناس اس غلط فہمی کے تعلق سے کافی پریشان ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی میں ہے، تو یہ دلیل ہے کہ قبروں پر مساجد اور مزارات تعمیر کرنا جائز ہے اور ان میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیونکہ مسجد نبوی کے اندر ہے، تو یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا اور مزارات قائم کرنا جائز ہے اور یا مساجد کے اندر قبریں بنانا بھی جائز ہے، اور ایسی مساجد میں جن کے اندر قبر ہو نماز پڑھنا بھی جائز ہے. یہ صرف وہابیوں اور اہل حدیثوں کا فتنہ ہے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وہابی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس مسجد کے اندر قبر ہو تو اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی. یہ فتنہ ابن تیمیہ کے محمد عبد الوہاب کا ہے. اس سے پہلے جو لوگ تھے علماء وہ اس فتنے سے دور تھے، اور ان کے نزدیک اولیاء اور صالحین کی قبروں پر مساجد قائم کرنے کا عمل موجود رہا ہر دور میں. یہ عبد الوہاب کا فتنہ ہے کہ اس نے یہ فتویٰ دیا کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرک ہے اور جائز نہیں ہے. اس کے جواب، اس غلط فہمی کے جواب میں چار چیزوں پر بات کروں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ مسجد میں کیسے داخل ہوئی، کب داخل ہوئی، کیا داخل ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ قصہ کیا ہے؟ تو پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد میں داخل کب اور کیسے کی گئی، اس کی تاریخ کیا ہے. نمبر دو، قبروں پر مساجد بنانا، قبروں پر مساجد بنانے کی تاریخ کیا ہے، یہ عمل کب، اس عمل کی کب ابتدا ہوئی. دیکھیں ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے نا، کوئی ابتدا ہوتی ہے. تو قبروں پر مساجد بنانے کا جو عمل ہے کب آغاز ہوا اور کس دور میں آغاز ہوا. اس سے پہلے کہ میں قبر مبارک کے تعلق سے بات کروں کہ کب مسجد میں داخل کی گئی یا نہیں کی گئی، مسجد نبوی کی تعمیر کے تعلق سے بات کرتے ہیں. مسجد نبوی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد نبوی کی تعمیر کی ایسی جگہ پر جو اللہ تعالیٰ کا اختیار تھی. وہ زمین بنو نجار کے قبیلے میں سے کسی کی تھی, اور اس زمین میں کچھ قبریں بھی تھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس زمین کو بالکل صاف کر دیا جائے, اور وہ قبریں بھی اس جگہ سے نکال لی گئیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا. بالکل سیدھے سادھے طریقے سے تعمیر ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کی تعمیر بھی مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ ہوئی. 9 حجرے تھے مسجد نبوی کی. مشرقی جو دیوار ہے, اس مشرقی دیوار میں 9 حجرے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ 9 گھر تھے, 9 بیویاں تھیں, امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وعن الصحابۃ اجمعین. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف سے مشرقی دیوار جو ہے وہ سب سے پہلا حجرہ تھا, اور باقی حجرے اس کے بعد ایک ساتھ دوسرا جو ہے وہ پور مشرقی دیوار تک جو ہے یہ 9 حجرے قائم ہوئے. مسجد نبوی کی تعمیر 9 جو ہے سید عمر خطاب کے زمانے میں ہوئی پہلی مرتبہ. ایکسپینشن جو ہے وہ سید عمر کے زمانے میں ہوئی پہلی مرتبہ. سید عمر نے مشرق کی جگہ کو چھوڑ کے, مشرق کی دیوار کو چھوڑ کے, اور قبلے کی طرف جو دیوار اس کو بھی چھوڑ کے, باقی جو 2 دیواریں تھیں وہاں سے ایکسپینشن کی اور توسیع کی ہے. سید عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر تعمیر 9 ہوئی, توسیع ہوا, مسجد کو مزید کشادہ کیا گیا, لیکن مشرقی دیوار باقی رہی, اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ حجرے موجود تھے. اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا, جب اموی خلافت آئی اور خلیفہ اموی الولید بن عبد الملک خلیفہ بنے, تو انہوں نے مسجد نبوی کی بھی توسیع کی. اس زمانے میں کافی چیزوں کی تعمیر ہوئی, اور الولید بن عبد الملک جو ہے کافی شوقین تھے بلڈنگ بنانے میں, اور ان چیزوں میں کافی دلچسپی رکھتے تھے, اور انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کرتے ہوئے, بلکہ انہوں نے حکم دیا. السلام علیکم وبرکاتہ. مدینہ کے گورنر اس وقت امام عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. امام عمر کو انہوں نے حکم دیا کہ مسجد کے اندر حجرے شامل کر دیں. امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ کیا کہ خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جو ہیں وہ مسجد میں شامل کرنا چاہتے ہیں. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ فقہاء عشرہ جو مدینہ کے معروف فقہاء ہیں, انہوں نے منہ کیا اور یہ کہا کہ حجرے جو ہیں یہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہیں, یہ باقی رہیں تاکہ لوگ دیکھیں جب بھی مسجد نبوی کی زیارت کو آئیں تو لوگ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی, اور لوگ عبرت حاصل کریں. تو ان حجروں کو مسجد کے اندر شامل نہ کیا جائے. معروف تابع امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا اور یہ فرمایا کہ قبر کو مسجد میں شامل کبھی بھی نہ کریں کیونکہ اسے منع کیا گیا ہے. عمر عبدالعزیز نے خط لکھا خلیفہ کو تو اس نے کہا کہ حجر کو شامل کر دو. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ان کی جو زندگی تھی کچھ اور طور طریقے سے تھی خلافت سے پہلے, کیونکہ اموی خلیفہ بھی بنے تھے سن 99 ہجری میں اور سن 100 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو یہ 2 سال ان کی زندگی کے بڑے عجیب و غریب سال تھے. اس سے پہلے جیسے کہ عام پرنس رہتے ہیں امیر رہتے ہیں ویسے ہی تھے, ریشم کے کپڑے پہننا اور دوسرے جو طور طریقے تھے بعض نافرمانیوں, تو ان کی زندگی عام تھی. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر عبدالعزیز بڑے عالم گزرے ہیں, کبار التابعین ان کا شمار ہے, جب انہوں نے اجازت دی تو پھر آج علماء کی منع کرتے ہیں. میں یہ فرق بتا رہا ہوں کہ زندگی میں خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد, یہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی. میرے اقوال نہیں ہے, یہ جا کے تاریخ پڑھ لیں آپ. جب خلیفہ بنے ولید کے بعد ان کے بھائی سلیمان ہے, سلیمان کے بعد پھر امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے. عدل انصاف کی انتہا تھی اس زمانے میں, سیدنا عمر کے زمانے میں کہا جاتا ہے یہاں تک کہ زکات لینے والا کوئی باقی نہ رہا مسلمانوں میں سے, اتنی خیر عام ہو گیا تھا. بہرحال حجرے شامل کر دیے گئے. اس کے باوجود کہ اور جب حجرے گرائے گئے تو امام ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ فقہاء عشرہ جو ہے وہ اور ان کے گھر والے جو ہے وہ روتے رہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یعنی مخالفت ہوئی منع کیا گیا. جب عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کیا, جب ان کو معلوم ہو کہ یہ کام غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, مسجد اس سے پہلے کیونکہ خط میں عمر بن عبدالعزیز کو جب خط لکھا ولید عبد الملک نے تو یہ لکھا کہ اگر آپ مسجد نبوی کی تعمیر نو کر رہے ہیں اور توسیع کر رہے ہیں ایکسپینشن کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو, آپ سے پہلے سے عمر حسن عثمان نے بھی کیا تو ان کی سنت ہے. یعنی آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ دیواریں توڑنی پڑے گی تو یہ تو خلفائے راشدین نے بھی کیا, تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, کیونکہ بس دلیل یہ تھی. عجب بات یہ کہ ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عثمان بن عفان نے جو توسیع کی تم حجروں کو ہاتھ ہی لگایا, کوئی وجہ تھی نا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, یہ بات رہ گئی بیچ میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں پہ, سیدہ عائشہ کو حجرے میں ہے, وہاں پہ کیوں ہے؟ سیدنا عمر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی اپنے انبیاء کی روح اس جگہ پہ قبض کرتا ہے جہاں پر ان کی تدفین پسند کرتا ہے. یہ بڑی علمی بات ہے اس حدیث میں, اس حدیث میں جہاں اللہ تعالی انبیاء کی تدفین پسند فرماتا ہے وہیں پر ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے. اور یہ روایت جو ہے ترمذی کی ہے, علماء البانی صحیح فرماتے اس روایت کو, ترمذی کی روایت ہے یہ. ما قبض اللہ نبیا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. الغرض عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه نے جب دیکھا کام ٹھیک نہیں ہوا تو انہوں نے جو چار دیواریں مشورہ کر کے جو حجر کی چار دیواریں تھیں ان کو بالکل چھت کے ساتھ ملا دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی وہ کھلی نہیں تھی اس طریقے سے, چار دیواریں باقی تھی لیکن باقی حجرے توڑ کے شامل کر دیے. سر عائشہ حجرہ باقی رہا لیکن جو مسجد کی دیواریں تھیں اوپر تھی زیادہ تھی اور جو حجرے کی دیوار تھی نیچے رہی. یوں لگتا تھا کہ یہ حجرہ جو مسجد میں شامل ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا, اب مسجد کو توڑیں دوبارہ, فتنے کا اندیشہ تھا کہ مسجد کو توڑا جا رہا ہے اور اس زمانے میں عجم بھی کافی اسلام میں داخل ہو رہے تو کافی یعنی ایک مسئلہ تھا کہ فساد برپنا ہو جائے. قبر کو نکالا تو ہرگز جائز نہیں کیونکہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند اور انبیاء جہاں پر وفات پاتے وہیں پر دفن ہوتے. تو انہوں نے اس وقت یہ کیا کہ دیواریں لمبی کر دی, چھت کے ساتھ ملا دی. یعنی اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ جو حجرہ ہے اس کا حکم مسجد کا باقی نہ رہے. پھر ایک تکون لمبی سی تین دیواریں تکون کی شکل میں بڑی سی بنا دی تاکہ جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھے تو قبر کی طرف اس کا رخ نہ ہو. فتق اللہ مساطا تو بھی قاعدے کی بنیاد پر. وقت گزرتا گیا تو یاد رکھیں آخری صحابی جن کی وفات ہوئی مدینہ میں سیدنا جابر بن عبد الرحمن ہو. سیدنا جابر کی وفات سن 78 ہجری میں ہوئی, 78 میں. ولید بن عبد الملک کی وفات سن 93 ہجری میں ہوئی, 93 میں, ٹھیک. اور خلافت ان کو ملی 83 میں, 10 سال خلیفہ رہے. سن 83 میں خلیفہ بنے, سن 93 میں وفات ہوئی اور تقریباً سن 88 میں 88 میں مسجد کی تعمیر میں توسیع کی, ایکسپینشن ہوئی سن 88 میں. اس وقت کوئی صحابی مدینہ میں موجود نہ تھا اور تابعی کی بات میں نے کی کہ انہوں نے مخالفت کی اور انکار کیا. تو پھر قبروں پر مساجد کی تعمیر کب شروع ہوئی؟ یاد رکھیں پہلے بہترین صدیاں جو بہترین تین زمانے تھے اس وقت کسی بھی قبر پر کوئی مزار قائم نہیں تھی, کسی بھی قبر پر کوئی مسجد قائم نہیں تھی. اور چاروں فقہا کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ قبروں پر مساجد کی تعمیر کرنا حرام ہے, بلکہ قبروں کو پکا کرنا بھی حرام ہے, جیسے میں آگے بیان کروں گا تفصیل. تو یہ عمل کب شروع ہوا؟ چوتھی صدی میں سب سے پہلے جس نے کسی قبر پر مسجد اور مزار قائم کی تو وہ تھے رافضی عبیدی فاطمی مصر میں. یہ رافضیوں کی سنت ہے, رافضیوں کا طریقہ ہے. اور رافضیوں نے یہ سنت یا طریقہ کہاں سے لیا؟ یہودیوں سے, کیونکہ یہودی ایسے لوگ تھے جو اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں پر مساجد بنائے کرتے تھے, عبادت گاہیں قائم کرتے تھے, جیسا کہ آگے احادیث دلائل میں آئے گا. اور انہوں نے مصر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک قبر جو مشہور تھی وہاں پر انہوں نے ایک مسجد اور ایک مزار قائم کیا. اور پھر آہستہ آہستہ قبروں پر مساجد مزارات تعمیر کرنا شروع ہوئے. اور آج امت کا حال آپ دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جس میں کسی قبر پر کسی ولی بزرگ کہ قبر پر کوئی مزار قائم نہ ہو الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن گلی گلی اور شہر شہر میں آپ کو جسے کہا جاتا ہے انبیاء اور صالحین، حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اندر کیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ انبیاء اور صالحین کی قبریں ہیں اور وہاں پر یہ مزارات قائم کیے گئے ہیں. تو یہ مختصر سی تاریخ تھی کہ قبروں پر مساجد کب اور کیسے بنائے گئے. دوسرا پوائنٹ رد میں یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ قبروں پر مساجد بنانا جائز ہے یا قبروں کو مسجدوں کے اندر شامل کرنا جائز ہے، یا مساجد کے اندر قبر بنانا جائز ہے یا مزارات تعمیر کرنا جائز ہے. یہ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ، بعض اہم قواعد اور اصول بیان کروں گا میں، تقریباً 15 کے قریب ہیں. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بعض حنفی علماء کے اقوال میں بیان کروں گا ان کی کتابوں سے، ان کی زبانی وہ کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے واضح الفاظوں میں اس عمل کی تردید کی. چلو ہماری بات آپ کو نہیں سمجھ آتی تو نہ سمجھ، اپنے علماء کی بات سمجھنے چلیں. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دلیل کیا ہے اس عمل کی. یاد رکھیں شریعت کے مصادر دلیل کی بنیاد پہ چار ہیں، دو اصل ہیں اور دو ان اصل کی بنیاد پر قائم ہیں. اصل ہے قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور سنت. تیسرے نمبر پہ اجماع، چوتھے نمبر پہ القیاس المعتبر، صحیح قیاس. اجماع اور قیاس معتبر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہی بنیاد پہ ہوتا ہے. اجماع کبھی نص کی مخالفت میں ہو نہیں سکتا، لا تجتمع امت على ضلالہ. اور قیاس دو قسم کا ہے، قیاس فاسد وہ جو نص کے خلاف ہوتا ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہوتا ہے، اور قیاس معتبر وہ جو قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتا. قرآن مجید میں دیکھا کہ کہیں پہ کوئی دلیل مل جائے کہ قبروں پر مساجد اور مزارات کی تعمیر کرنا جائز ہو تو ایک بھی آیت نہیں ملی. جو ہمیں ملا قرآن مجید میں اس کے برعکس یہ ملا، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سلف صالحین کی اتباع کا حکم ہمیں ملا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہمیں ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ بیان کر دیا گیا اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے کی اتباع کرتا ہے تو ہم اسے اس کے حوالے کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے، اور اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے، جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہمیں ملا ہے قرآن مجید میں کہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا ہے جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نازل کیا آپ پر اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الذکر، قرآن مجید. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ وحی نازل کی تاکہ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا ولعلهم يتفكروا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو قرآن مجید کی بہترین ترجمانی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نمبر تین، قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ جو چیز آپ کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لیں، اور جس چیز سے منع کرے تو فوراً اس چیز سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ الحشر میں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس چیز سے فوراً منع ہو جاؤ، رک جاؤ. نمبر چار، جب بھی کوئی اختلاف ہو کسی بھی معاملے میں، قرآن مجید میں ہم یہ ملا کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو کسی بھی شریعت کے معاملے میں تو اس اختلاف کو واپس کرو قرآن اور سنت کی طرف، اس سلف صالحین کی سمجھ کی طرف. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر کسی چیز میں منازعہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اسے واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی الی کتاب اللہ، قرآن مجید کی طرف. وإلى الرسول کا معنی ہے الی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹیں. اور سلف کے فہم کے تعلق سے آیت میں نے بیان کر دی تھی، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی، آخر تک اس آیت کریمہ میں سبیل المؤمنین، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بہت ضروری ہے، اور اس راستے کی اتباع کرنا فرض ہے. جسے بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ساری کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ کون سا فرقہ ہے؟ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علما انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر. اور صحابہ کی قید کیوں لگائی؟ کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. عربی زبان کا عبور تھا، انہی کے زمانے انہی پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، انہی کے قصے قرآن مجید میں موجود ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا راستہ سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ عظیم، اور سب سے زیادہ پیارا اور بہترین اور نجات کا راستہ ہے. نمبر پانچ، قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نفی کی ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا کر تسلیم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فلا وربک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، قسم تو دیکھیں، تیرے رب کی قسم، نہیں ایمان لائیں گے. لا یؤمنون، کہ کون لوگ ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے، اور قسم تقلید دیکھیں آپ، ذرا مضبوطی دیکھیں آپ. فلا وربک لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے، وہ مومن نہیں ہیں. حتی غایہ کے لیے، کب تک مومن نہیں رہیں گے؟ جب تک یحکموک، آپ ذرا فیصل اور حاکم نہ مان لیں. کس چیز میں؟ فی مشجر بین، جو جھگڑوں کے بیچ میں ہوا، اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، تو فیصل حاکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، صرف حاکم نہ مانیں. کیا کرنا ہے؟ حتی یحکموک فی مشجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. ایک تو حاکم ماننا ہے، اگر مومن ہو تم، حاکم فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، سر جھکا لو، بس سر اٹھانا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. وَلَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور جو فیصلہ آپ سنا دیں تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے یا کشادہ ہو جاتا ہے؟ کشادہ ہو جاتا ہے. اگر ایمان ہے دل میں تو پھر کشادگی ہونی چاہیے نا، کیونکہ فیصلہ کس کا ہے؟ جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اگر واقعی اس کلمے کی جگہ دل میں ہے تو جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے، حرج نہیں ہوتا، تنگی نہیں ہوتی. اچھا، فیصلہ بھی بنا دیا، تنگی بھی محسوس نہیں ہوئی. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، ایک چیز باقی رہ گئی، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، مکمل طور پہ سر جھکا کے تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. اگر عمل نہیں کرتے ہو تو پھر پہلے دونوں باتیں محض دعوے ہیں، جھوٹ حقیقت نہیں ہے. نہ تو صحیح فیصل مانا ہے اور نہ ہی تمہارا سینہ کشادہ ہوا ہے، تو عمل کرنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور کیسے کرنا پڑے گا؟ وہی وسلم تسلیما، لفظ دیکھا ہے، تسلیمہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، مصدر ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی لفظ عربی زبان میں نہیں ہے. جہاں مصدر سے تاکید کی جائے، عربی زبان کا سب سے زیادہ پاورفل لفظ جو ہوتا ہے مصدر کا ہوتا ہے، یعنی اس کے سامنے تمہارے پاس کوئی بھی کسی کی طاقت بھی کام نہیں کر سکتی، نہ عربی زبان میں اور نہ ہی شریعت کے الفاظ. اس سے بڑھ کر کوئی آپ کو لفظ ملے گا؟ فلا و ربک، ابتدا دیکھیں اور انتہا کی چیز میں ہوئی. جو بھی عربی زبان سمجھتے واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، یہ ایک آیت ہی کافی ہے، جھگڑے ختم ہے ہمارا، یہ پوری یہ درس ہی ختم ہے ہمارا. لیکن کاش کہ لوگوں کے پاس دل ہوتے سمجھنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے، لیکن کاش دل ہوتے سمجھنے کے لیے. نمبر چھ، قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ دین میں غلو کبھی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. اور جب دین کی بات آتی ہے تو غلو انبیاء کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اولیاء کے لیے بھی جائز نہیں، حد سے کسی کی محبت میں نہ گزرو. یہ دین میان روی کے فطرت کا دین ہے، امت وسط کا دین ہے، خیر امت کا دین ہے، تو اس میں افراط اور تفرید کا نام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں کبھی غلو نہ کرو، حد سے نہ گزرو. یعنی جو بھی غلو کرے گا وہ اہل کتاب کی اتباع کرے گا، تقلید کرے گا، کوئی راستہ نہیں اس کا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے کبھی بھی میری محبت میں حد سے کبھی نہ گزرنا، میرے مقام سے مجھے کبھی بلند نہ کرنا، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں حد سے گزر گئے، محبت میں حد سے گزر گئے. انما انا عبد فقول عبد اللہ و رسول، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، یوں کہو عبد اللہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، و رسول اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساتویں نمبر پہ ہم یہ بھی قرآن مجید دیں کہ ہمیں منع کیا گیا سختی سے کہ علماء کی فرما برداری شریعت کے نصوص کی مخالفت میں نہیں کی جاتی، ہرگز جائز نہیں ہے، جبکہ حق بات واضح ہو چکی ہو. حق واضح ہو گیا ہو، اب حق کو جاننے کے بعد کسی بھی عالم کی بات اگر مان لی تو پھر تغلیظ اور شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے اس راستے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے کیا کیا، نصارہ نے کیا کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اپنے علماء اپنے عباد کو کیا بنایا، اربابا، یہ نہیں فرمایا کہ حکاما فیصلہ کرنے والے یا علماء یا مفتی، نہیں نہیں نہیں، لفظ دیکھیں ذرا کتنی خوفناک لفظ ہے، اربابا من دون اللہ، ان کو رب بنا بیٹھے ہیں یہ لوگ. کہیں ہمارا تو یہ حال نہیں ہے. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کرسچن تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پریشان ہو گئے کہ اللہ کا فرمان تو سچ ہے لیکن یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اسلام قبول کر لیا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں. ہم تو کبھی کسی بھی یعنی عالم کرسچن تھے، عام کرسچن بھی نہیں تھے، سردار تھے قوم کے اور عالم کرسچن تھے جیسے پادری ہوتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی کسی کو رب نہیں بنایا. اور اللہ کا فرمان تو سچ ہے، جس کو مجھے سمجھائی تو صحیح. یہ راستہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کیوں سب سے بہترین ہے، کیوں سب سے بلند درجہ ہے ان کا، کہ جب بھی کوئی غلط فہمی ہوئی تو فوراً رجوع کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس ابہام کو اور اس غلط فہمی کو دور کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے کہ کیا تمہارے علماء یا احبار اور رہبان جو ہیں کسی حرام چیز کو حلال نہیں قرار دیتے تھے، تم لوگ نہیں مانتے تھے؟ کہتے ہیں جی ہاں کرتے تھے بے شک. کیا کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر دیتے تو نہیں مانتے تھے؟ حرام کو حلال، حرام کو حلال. کہتے ہیں بے شک. یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے. جب تمہیں پتہ ایک چیز حلال ہے، اللہ تعالی نے حلال کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی گواہی دے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، کوئی عالم آ کے اس حلال کو حرام کر دے تو پھر اسے رب کے ساتھ برابر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ہاں پتہ نہیں تو الگ بات تھی، معلوم نہیں تھا کہ حرام ہے، کسی نہ کہتے حلال ہے اور تم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن جب پتہ چل گیا، اور گواہی کون دے رہا ہے؟ ایک نصرانی عالم جو خود نصرانی تھے پہلے، جو خود پتا تھا کہ دین نصارہ کیا، ہمارا دین کیا ہے، لیکن اشکال ابہام تو ہے، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ رب بنانے کے برابر ہے. علم نور ہے میرے بھائیو، واللہ قرآن نور ہے. ایک مرتبہ سنا فوراً سچ جھکا کے فوراً اللہ نے سچ فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ رب بنانا بالکل کبھی سوچا نہیں تھا ہم نے. آج بھی اکثر لوگ نہیں سوچ سکتے، کلمہ پڑھنے والے، مساجد پر قبر کی تعمیر کرنا، ان کو پکارنا، نظر و نیازیں کرنا اور قربانیاں کرنا، لنگر چلانا، یہ سارا کا سارا شرک اکبر ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں اسے حلال سمجھ کے، بلکہ مستحب، بلکہ واجب سمجھ کے بعض لوگ کر رہے ہیں. ان اللہ و ان الیہ راجعون. قرآن مجید میں جو ایک دلیل پیش کرتے ہیں، آخری نمبر پہ اس پہ ختم کرتے ہیں اس بات کو، ایک آیت وہ پیش کرتے ہیں جو قبر پر مساجد تعمیر کرتے ہیں، وہ ایک آیت بیان کرتے ہیں دلیل کے طور پر، اور یہ دلیل بھی ان کی اتنی ہی کمزور ہے جتنی ان کا ایمان کمزور ہے. آیت سورۃ الکہف کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. اصحاب الکہف کا بڑا پیارا قصہ ہے، میں کبھی انشاءاللہ قصہ پورا درس قصے پہ دوں گا انشاءاللہ. اصحاب الکہف اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح جوان تھے، ان کے قوم جو تھی مشرک تھے، مختلف ایک قبیلے کے نہیں تھے، مختلف قبیلے کے تھے. ایک میلے میں آئے، جمع ہوئے تو آپس میں باتیں کی، اپنے میلے میں شرک تھا، بدعات تھے، بت پرستی، چھوڑ کے آ گئے. چند جوان تھے، تعداد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. باتیں کرتے کرتے پتہ چلا یہ ہم عقیدہ ہیں. ہم سب کا دیکھے کوئی مشرک کو کہاں کہاں سے میلا تو تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے، اور سب کم سن جوان تھے. تو باتوں میں پتہ چلا یار آپ یہاں پہ کیوں آئے، وہاں کیوں جاتے؟ کہتے ہیں وہ شرک کی بدعت ہے. کس نے کہا وہ شرک ہے؟ وہ کس نے کہا وہ شرک ہے؟ تنگ ہو کے آئے. تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عجب سی بات دے کہ ہمیں اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ نے جاتا تھا، ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں. بہرحال تو کہف میں چلے گئے، کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ نے کہف میں ان کو رکھا، 309 سال، وجداد تشاع. پھر اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور نام سنو پہ دقیانوس، یہ دقیانوسی سوچ ہے، یاد ہے معروف بات ہے اردو میں. دقیانوس اس وقت بادشاہ تھا جن کی وجہ سے انہوں نے کہف میں آ کے پناہ مانگی. یہ دقیانوسی سوچ ہے، اتنی تاریخ دیکھے، تاریخ معاف نہیں کرتی. وہ شخص مر گیا، گل سڑ گیا کہاں پہ، آج تک دقیانوسی سوچ یعنی اچھی سوچ نہیں ہے. اس کا نام آج بھی زندہ ہے، لیکن دو گالیاں لگتی ہیں ساتھ، آگے پیچھے ہے کہ نہیں. دقیانوس اس زمانے کا بادشاہ تھا، اللہ نے کیا اس کو عزت دی تھی، بادشاہ بنا دیا تھا. اور اصحاب الکہف جوان تھے، غریب غربت تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اور اصحاب الکہف اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ نے کرام سے سن کو بخشا ہے. اور کہاں دقیانوس, آج دو گالیاں لگتی ہیں دقیانوس کو آج کے دور میں بھی. بہرحال اس کے ڈر کی وجہ سے وہاں پہ وہ زمانہ چلا گیا, وہ دقیانوس بھی دقیانوس ہو گیا, ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا. تو لوگوں میں بات معروف تھی کہ جوان تھے, اچھے تھے, صالح تھے, اچانک غائب ہو گئے. دوبارہ جب زندہ ہوئے تو بازار گئے کچھ کھانے کے لیے. ابھی ان کو فکر لگی ہے کوئی حلال چیز لے کے آنا, دیکھ لینا کوئی حرام شامل نہ ہو. بولے تلطف ولا شرن بكم احد. برحال تو سکہ دیکھا اتنا پرانا سکہ کہاں سے آ گیا, تو شک پڑا, واپس آئے. برحال تو اسی کہف کے اندر ہی وہ ختم ہو گئے, وفات پا گئے. تو اب یہ جھگڑا ہو کہ ان کا کیا کیا جائے. قال الذين غلبوا على امرنا لنتخذن عليهم مسجدا. جن کا غلبہ تھا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر مسجد تعمیر کریں گے, مسجد قائم کریں گے. تو غلبے والوں نے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ان کی قبر کے اوپر. یہ قصہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آیت کریمہ جو ہے یہ دلیل بن سکتی ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں. میں اپنی بات نہیں کروں گا, نہ ابن تیمیہ کی بات کروں گا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ بھی وہابی ہے, اگرچہ ابن تیمیہ پہلے آئے ہیں اور حیدرآباد بعد میں ہیں, لیکن لوگوں کی عقلیں بس جب دل بغض نفرت ہوتے پھر اوپر اپر سٹوری کام نہیں کرتی. بعض اوقات بعض لوگ اتنا بھی کہہ دے کہ امام بخار بھی وہابی تھے. تو چلے آپ کے علماء کی زبانی دیکھتے وہ کیا کہتے ہیں. امام آلوسی روح المعانی تفسیر میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو دلیل بنایا گیا کہ علماء کی قبروں پر مساجد قائم کرنا جائز ہے اور ایسی مساجد میں نماز پڑھنا جائز ہے. اور اس چیز کو بیان کیا ہے, یعنی یہ جائز ہے, شہاب الخفاجی. شہاب الخفاجی یہ بھی علماء میں سے گزرا ہے, صوفی عالم تھا. بیضاوی کی تفسیر کے حاشیے میں اس کا ذکر کیا ہے, وہو قول باطل. غور کریں ذرا, وہو قول باطل عاطل فساد کاسد. یہ جو قول ہے جواز کا یہ باطل ہے, عاطل ہے, فساد ہے, کاسد ہے. پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے جو میں آگے بیان کروں گا, جس میں واضح الفاظوں میں سخت الفاظوں میں منع کیا گیا کہ قبروں پر مساجد تعمیر نہیں کرنا کسی صورت میں. آگے کہتے ہیں امام آلوسی خود تفسیر میں کہتے ہیں, یہ کہا گیا کہ پہلے زمانے کی شرع تھی تو ہمارے بھی شرع ہے, ہمارے لیے جائز ہے. صلی اللہ علیہ وبرکاتہ. فرماتے ہیں امام آلوسی فرماتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے, مطلقاً بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے ہی انکار ہے. اور اگر ہماری شریعت کے خلاف پہلے انبیاء کی شریعت نہیں ہے تب تو مانا جا سکتا ہے, لیکن جب ہماری شریعت میں واضح دلائل آئے ہیں منع کرنے کی کہ قبر پر مساجد تعمیر نہیں کرنا, تب تو یہ استدلال بالکل غلط ہے اور باطل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں امام آلوسی کہ حقیقت تن دیکھا جائے تو یہ جو مساجد جو ہیں قبر پر تعمیر کرنا, یہ ہم سے پہلے انبیاء کی شریعت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہود و نصارا نے اپنے ہاتھوں سے دین میں تبدیلی کی. تو یہ یہود و نصارا کا طریقہ ضرور ہے لیکن انبیاء کا راستہ نہیں تھا. دیکھیں استدلال کتنا علمی استدلال ہے. اس اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمۃ اللہ علیہ و نصارا اتخذ قرآن, یعنی فرمایا کہ کسی نبی کا یہ راستہ تھا. یہود و نصارا پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسائل, انبیاء نے نہیں بنائی. سبحان اللہ, دیکھیں آگے فرماتے ہیں یہ مراد اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کہ الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، یہ جو غالب ہوئے یہ حکمران تھے اس وقت، جیسا کہ امام قتادہ سے مروی ہے. پھر فرماتے ہیں امام علوسی اپنی تفسیر میں کہ دو گروہ تھے، ایک گروہ مومنوں کا تھا، عالموں کا تھا، جو جنہوں نے منع کیا کہ قبر پر مسجد قائم کرنا درست نہیں، اور دوسرا گروہ حکمرانوں کا تھا جو جاہل تھے، جنہوں نے کہا کہ مسجد تعمیر کرنا لازم ہے. فرماتے ہیں تو جو حکمران تھے، جو امراء تھے، انہوں کے بات نہیں مانی اور غصے میں آئے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ اب ہم اس کہف پر جو ہے ان کی قبروں پر مسجد بنائیں گے. آگے امام علوسی فرماتے ہیں وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا حُسْنُ الظَّنِّ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، اگر تم نہیں مان رہے، تمہیں بات ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی تک تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہے، اور یہ تم کہنا چاہتے ہو، یہ تمہیں اچھا گمان رکھنا چاہتے ہو دوسرے گروہ سے جو غالب ہوئے، فلک ان تقول ان اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ مساجد على القبور المنهي عنه الملعون فاعله. اگر تم حسن ظن رکھنا چاہتے ہو دوسرے گروہ کے ساتھ جو غالب ہوا، جس کی بات مانی گئی، تو پھر یوں کہو، حقیقت بھی یہی ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا مسجد بنانے کا اصحاب الکہف کے قبروں پر، وہ یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے جو آج لوگ کرتے ہیں، مساجد پر قبریں تعمیر کرتے ہیں، جو ملعونوں کا راستہ، جو ملعونوں کا عمل ہے جسے منع کیا گیا ہے. وَإِنَّمَا هُوَ اتِّخَاذ مسجد عِنْدَهُمْ وَقَرِيبًا مِنْ كَهْفِهِمْ، کہ مسجد تو بنائی قبروں پر نہیں، اس کہف کے قریب، اس کے گرد و نواح میں، تاکہ نشانی رہے اس کہف کی، اس غار کی نشانی رہے، ساتھ مسجد تعمیر کر دی. وقد جاء تصريح بالعندية في رواية القصة عن السدي، امام سدی جو ہیں یہ ان کا قول ہے. ومثل هذا الاتخاذ ليس محذورا، اور اس طریقے کا اتخاذ کہ قبروں پر مسجد بنانا، اگر قبرستان کے اگر مسجد بنائی جائے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ قبرستان کے قریب مسجد بنائی جائے تو شرائع جائز ہے، مسجد ہے لیکن قبرستان کے اندر نہیں، اس کے قریب ہے. اور یہ بھی کہا گیا غایت میں الزم على ذلك ان يكون نسبة المسجد الى الكهف الذي فيه نسبة النبوي المسجد النبوي الى المقعد المعظم عن قبل صلى الله عليه وسلم. آگے فرماتے کہ اس سے جیسا کہ مسجد بنائی گئی کہف کے قریب، اس غار کے قریب، تو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد الکہف، یہ مسجد غار کی مسجد ہے، یعنی جو غار پہ تعمیر ہوئی، یوں لگتا ہے نام سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی نسبت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اس مسجد نبوی میں، اگر مسجد نبوی پہلے نام بھی معروف تھا، لیکن فرماتے ہیں المرقد المعظم یعنی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرماتے ہیں یا یوں بھی تم کہہ سکتے، دیکھیں سب دلائل کہ الغلب علی امرہم جو ہے یہ دلیل بن نہیں سکتے کسی صورت میں، یہ پانچویں صورت بیان فرما رہے ہیں معروف حنفی عالم امام علوسی جو ہے اپنی تفسیر میں، فرماتے ہیں اگر چاہو تو یوں کہہ سکتے ہو کہ مسجد تو بنائی، یہ غار کہاں تھی؟ غار کہاں پہ ہوتی؟ پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے. مسجد تو بنائی لیکن اس پہاڑ کے اوپر بنائی جہاں پر یہ غار تھی. کیا ممکن ہے کہ پہاڑ کو توڑ کے اس کو مسجد بنائے؟ تو بنائی گئی تو اس صورت میں بنائی گئی کہ اس غار نیچے ہے، جو پہاڑ کی چوٹی تھی وہاں پر مسجد بنائی گئی. وفی خبر مجاہد، اور یہ قول جو ہے امام مجاہد کا ہے، سلف کے قول دیکھیں سارے، کہ بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا کہف ان کی غار میں، کہف کے اندر، اور اس کہف کے اوپر جو مسجد تعمیر کی گئی. ثم قال الالوسی، امام الوسی آخر میں فرماتے ہیں جملتاً جس کو سمجھ کا کم سے کم درجہ اللہ تعالی نے دیا ہے کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان اخبار جو احادیث ہیں جو دلائل ہیں ان کے خلاف ورزی نہ کرے، اور جو آثار صریحہ ہیں ان کو چھوڑ کر اس آیت کو دلیل نہ بنائے، کیونکہ جو نہیں اور جو منہ کے دلائل بالکل قوی ہیں تو یہ آیت جو ہے کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتی. تو یہ آپ کے اپنے عالم ہیں امام آلوسی، روح المعانی تفسیر جلد نمبر 5 میں واضح الفاظوں میں اس قول کا رد کیا ہے اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کرنے کا رد کیا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ آیت دلیل ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ قبر و مساجد تعمیر کرنا جائز ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں اگر یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل یہ ہے تو جو کمزور ہوگی وہ کیا ہوگی. تو اسے میں نے صرف ایک غلط فہمی کا جو آیت جو پیش کرتے ہیں اس کو میں نے رد کیا ہے، باقی بعض اور بھی باتیں لیکن میرا خیال یہ کافی ہے. جب سنت میں دیکھا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا تو ایک حدیث بھی نہیں ملی جس میں یہ ذکر ہو کہ قبر پہ مسجد بنانا جائز ہے، بلکہ اس کے برعکس کئی احادیث ملی جو سختی سے منع کرتی ہیں کہ قبروں پر مساجد بنانا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ایک روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، متفق علیہ، سے بخاری مسلم میں. اللہ تعالیٰ کہ لعنت یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا. دوسری روایت میں قاتل اللہ یہود اتخذوا قبور انبیاء مساجد، متفق علیہ. تیسری روایت لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، قالت عائشہ فلولا ذاك ابرز قبره غیر انه خشی ان يتخذ مسجدا، صحیح بخاری کی روایت. سید عائشہ فرماتے اس روایت کے بعد کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنایا جاتا تو اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو یعنی کچھ باہر یعنی حجرے میں نہیں کسی اور جگہ پہ بنایا جاتا. لیکن یہ بھی حکمت بیان کر رہی ہیں کہ یہی ڈر تھا کہ مسجد کی قبر پر مسجد تعمیر نہ ہو، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھپایا گیا ہے. چوتھی دلیل، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حبشہ میں تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے صالحین اور اپنے انبیاء کی قبروں پر مساجد تعمیر کرتے تھے اور تصویریں لگاتے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولئک اذا كان فیهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامه. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام جو نصارہ تھے، یہود و نصارہ، کہ جب ان میں کوئی نیک اور صالح شخص بزرگ مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے اور تصویریں وہاں پہ لگا دیتے. وہ لوگ شرار و خلق عند اللہ، سب سے بدترین لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں. پانچویں دلیل، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من شرار الناس من تدرکهم الساعۃ وهم احیاء ومن يتخذ القبور مساجد. مسلم احمد میں سے سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو جن پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں. چھٹی حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. مسند احمد صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا. اور وثن کہتے ہیں اس چیز کو جس کی عبادت کی گئی بغیر کسی خاص شکل و صورت کے. ایک صنم ہوتا ہے، مورتی کو کہتے ہیں، یا تراش و بت کو کہتے ہیں. وثن کہتے ہیں بغیر کسی شکل کو، بغیر کسی خاص شکل کی چیز کو کی عبادت کرنا. اور قبر جو ہے اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، کوئی مورتی نہیں ہوتی، وہ تو اس لیے لفظ وطن کہیں ذرا غور کے لفظ پہ غور کریں ذرا. لعن اللہ قوما اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے قوم پر اتخذ قبور امام مساجد جو اپنے انبیاء کی مساجد کو قبر بناتے ہیں جو انبیاء کی قبروں کو مساجد بناتے ہیں. ساتویں نمبر پہ سیدنا جندب بن عبداللہ بجری غلا عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وفات سے پانچ دن پہلے, دیکھیں پانچ دن پہلے آخری وقت میں یعنی. پھر حدیث بیان فرمائی, حدیث کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو پہلے لوگ تھے وہ اپنے انبیاء و صالحین اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بناتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک, کہ قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا, قبروں پر کبھی مساجد نہ بنانا, میں تمہیں منہ کرتا ہوں. اسے مسلم کی روایت ہے اور بھی احادیث ہے, اس پہ اتفاق کرتا ہوں میں. واضح الفاظ ہیں ان احادیث میں جو ہمیں چند اہم پیغام ملتے ہیں. نمبر ایک کہ مساجد کے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا حرام ہے, سختی سے منع کیا گیا. نمبر دو اگر انبیاء کی قبروں کو اگر انبیاء کی قبروں پر مساجد تعمیر کرنا جائز نہیں ہے تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جن کے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ اشرف الخلق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور سب سے بہترین سید اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سید المرسلین ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ بار بار منع فرما رہے ہیں کہ کبھی غلطی نہ کرنا, تو اس کا مطلب جب انبیاء کے قبروں پر مساجد تعمیر نہیں کی جا سکتی تو کسی اور کی قبر پر بھی ہرگز جائز نہیں ہے. جو بھی قبر پر مسجد تعمیر کرے گا وہ بدترین انسان ہے, شرار الخلق عند اللہ, سب سے بدترین لوگ ہیں. اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں کہ کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھنا, میری قبر پر کبھی مسجد تعمیر نہ کرنا, فإني أنهاكم عن ذلك, میں تمہیں چیز منع کرتا ہوں. واضح الفاظوں میں صرف عقل کی نعمت اور پاک ضمیر اور زندہ دھڑکتا ہوا دل ہی کافی ہے ان احادیث کو سمجھنے کے لیے. چند اہم قاعدے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. نمبر ایک, مسجد نبوی کی تعمیر قبر پر نہیں ہوئی. قاعدہ نمبر ایک, مسجد نبوی کی تعمیر قبر پر نہیں ہوئی, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے. اور اس کی دلیل سیدنا ابو بکر صدیق عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی روح کو قبض نہیں کرتے الا کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ ان کی تدفین پسند فرماتے ہیں. اگر مسجد نبوی جو پاک جگہ ہے, ذرا سیدنا عائشہ کے حجرے سے تو بہتر جگہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, مسجد ہے, اگر مسجد میں قبر کا ہونا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہاں پسند کرتے؟ کہ اللہ کے پیار پہ اصل وفات کہاں ہوتی؟ جہاں تدفین ہوتی وہاں پر پسند کرتا اللہ تعالیٰ. تو یہ واضح دلیل ہے اس حدیث میں بھی کہ مسجد میں قبر کا ہونا شرائع جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جگہ جو پسندیدہ جگہ ہے مساجد ہیں. لیکن اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی وفات مسجد میں نہ ہوئی, ہو سکتی تھی کہ نہیں؟ ہو سکتی تھی, لیکن نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر پسند نہیں کیا کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی تدفین مسجد کے اندر ہو. یہ ترمذی کی روایت ہے. نمبر دو, دوسرا قاعدہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مسجد نبوی میں نہیں بلکہ سید عائشہ کے حجرے میں ہوئی. یہی حدیث جو میں نے بھی بیان کی ہے. نمبر تین, مسجد نبوی میں قبر مبارک جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر جو ہے وہ داخل ہو گئی ضرورت کے تحت, قبر کی تعظیم کے لیے نہیں, قبر کی تعظیم کے لیے نہیں داخل کی گئی, بلکہ مسجد نبوی کی تعظیم کرتے ہوئے وسعت اور کشادگی کی غرض سے حجرہ بھی, سید عائشہ کا حجرہ بھی اس میں شامل ہو گیا. ولید بن عبد الملک نے, جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب انہوں نے توسیع کی مسجد نبوی کی تو کیا قبر کی تعظیم کے لیے توسیع کی؟ ہرگز نہیں, بلکہ مسجد نبوی کی تعظیم کے لیے توسیع کی اور ضمناً ضرورت کے تحت جب انہیں مشرقی دیوار بھی یعنی توڑ کے شامل کرنے کی کوشش کی تو حجرہ بھی غنن بیچ میں آ گیا. ایک بنیادی بات ہے یہ. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد میں داخل کیا گیا, یہ کسی صحابی کا عمل نہیں اور نہ ہی کسی تابعی کا عمل ہے. یعنی سیدنا عمر عبد العزیز نے یہ کیا ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ اس وقت ان کی حالت اور تھی اور خلافت کے بعد حالت اور تھی, لیکن اس لیے مسلمہ بات ہے کہ ایک صحابی بھی نہیں تھا. کیوں, سیدنا جابر کی وفات سن 78 ہجری میں ہوئی اور ولید خلیفہ بنے سن 83 ہجری میں, اور مسجد نبوی کی توسیع جو سن 88 ہجری میں ہوئی اور وفات ولید کی سن 93 ہجری میں ہوئی. اور امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے معروف تابعی جو انہوں نے مخالفت کی. پانچویں نمبر پہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ حقیقتاً مسجد نبوی میں نہیں ہے, اگرچہ ظاہراً یوں لگتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ کہ قبر مسجد کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد سے علیحدہ ہے, لمبی لمبی دیواریں اور ستونوں سے. نو حجرے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس وقت کتنی موجود ہیں؟ صرف ایک, جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. باقی آٹھ کیوں نہیں؟ یاد رکھیں, باقی آٹھ کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ آج بھی حجرہ ہے کہ نہیں؟ چار دیواریں ہیں, بالکل الگ سے ہے کہ نہیں؟ ایک الگ بلڈنگ ہے جو مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہے, اور باقی جو آٹھ تھے وہ مسجد کا حصہ بن چکے ہیں, بالکل اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. نمبر چھ, معروف قاعدہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, کہ اللہ تعالی سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق. کے مطابق, اس قاعدے کے مطابق قبر کو مسجد سے علیحدہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. نمبر سات, معروف قاعدہ کہ اگر کسی کام میں مفسدہ اور مصلحت ہو تو پھر مصلحت کو چھوڑ کر مفسدے کو آگے کرتے ہوئے اس کام کو نہیں کیا جاتا. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ عائشہ سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ کے اس کی تعمیر نو کروں. کیوں؟ کیونکہ قریش نے جب کعبے کی تعمیر کی تو حلال مال کم پڑ گیا, یہ جو حجر کا حصہ ہے یہ کعبے ہی کا حصہ ہے, تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ کے دوبارہ اس کے تعمیروں کو, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا کہ دو دروازے تھے اور دونوں زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے, قریش نے ایک دروازہ بنایا, دوسرے کو ختم کر دیا اور اس کو بھی اوپر کر دیا تاکہ ان کی اجازت سے کوئی داخل ہو, جس کو وہ چاہیں ان کی اجازت سے وہ داخل ہو سکے اور دوسروں کو جسے چاہے وہ منع کر دیں. اگر تیری قوم حدیث عہد اسلام نہ ہوتی, اگر تمہاری قوم نو مسلم نہ ہوتی تو میں کعبے کو توڑ کے اس کی تعمیر ضرور کر دیتا. تو فتنے کا اندیشہ تھا, ورنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون روک سکتا تھا؟ جب کعبے کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت, اپنے زمانے میں, اس بہترین زمانے میں نہیں توڑا فتنے کے اندیشے کی وجہ سے, تو پھر مسجد نبوی کو بھی نہیں توڑا جا سکا اسی فتنے کے اندیشے کی وجہ سے, اور مسجد باقی رہی, قبر بھی باقی رہی. نمبر نو, حجرے سے, اور یہ بھی یاد رکھیں, مسجد کو توڑا نہیں ہو سکتا, مفسدہ ہے, اور قبر کو باہر نکالنا مسجد سے یہ اس سے بڑھ کر مفسدہ, جائز نہیں ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام جہاں وفات پاتے ہیں وہیں بھی دفن ہوتے, تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو ایک مسئلہ ہو گیا. اب اس مسئلے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ اس قبر کو کسی بھی طریقے سے, قبر مبارک کو جو ہے وہ مسجد کی حدود سے جو علیحدہ کیا جائے. آٹھویں نمبر پہ, قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرعاً حرام ہے, واضح دلائل میں بیان کر چکا ہوں. نویں نمبر پہ ایک بڑا پیارا قاعدہ ہے کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس غلط فہمی یہ بھی بات تھی کہ تم لوگ یہ کہتے کہ جس مسجد میں قبر وہاں پہ نماز نہیں ہوتی تو پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کا رد یہ قاعدہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ و دیگر علماء بھی یہ فرماتے ہیں, قاعدہ یہ کہ جو چیز حرام ہوئی, جس چیز کو حرام کر دیا گیا, سد للذریعہ, کسی مصلحت کے لیے اور کسی حرام چیز کے سد باب کے لیے اگر کسی چیز کو روک دیا گیا تو پھر حاجت کے لیے اس پہ عمل کرنا جائز ہے. اس کی مثال کہ قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا, قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہم, لیکن جنازے کی نماز قبر پر جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو جائز ہے کہ نہیں؟ اس وقت جائز ہے کہ جو حرام تھا قبرستان میں نماز پڑھنا, کیوں حرام تھا؟ کیونکہ یہ شرک کی طرف ایک راستہ جاتا ہے, سد نذریعہ شرک. جب مصلحت ہوئی کہ اس شخص کے نماز جنازہ نہیں ہوئی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی, آپ نے نہیں پڑھی, یا کسی نے نہیں پڑھی, تو پھر جائز ہے کہ نہیں کہ آپ قبر پہ جا کر نماز جنازہ پڑھنے؟ جائز ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو مسجد کو صفائی کرتی تھی. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورت نہیں ہے, بڑھیا نہیں ہے. صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ وفات پا چکی تھی, ہم نے نماز پڑھ کے اسے دفن کرتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جاتے اور نماز پڑھتے ہیں, اگرچہ خود منع کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی, تو اس کی قبر پہ نماز اس لیے پڑھی کہ یہ دلیل ہے کہ حاجت ہو تو پھر اس قاعدے کی بنیاد پر جائز ہے. دسویں نمبر پہ قبرستان اگر مسجد سے الگ ہو تو پھر اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے, بشرطیہ کہ مسجد اور قبرستان الگ ہو تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے جو قبرستان کے قریب ہو. نمبر گیارہ, آج نمازی جو مسجد نبوی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی تعظیم کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے, بلکہ وہ مسجد نبوی کی تعظیم کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں ایک نماز جو وہ 1000 نماز کے برابر ہے, تو آپ کیوں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں؟ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. نمبر 12, کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی عالم کے قول کو لے کے اس پر اپنا دین قائم کرے جبکہ اس عالم کا قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہو, کسی کے لیے جائز نہیں. کائن منکن, یہ شخص کوئی بھی ہو, قرآن اور صحیح حدیث سے آگے کسی شخص کی بات کو آگے نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کا قول بھی آگے کرنا ہرگز جائز نہیں. سر عبداللہ بن عباس و انہما فرماتے ہیں کہ عنقریب تم ہلاک ہونے والے ہو, میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تم لوگ کہتے ہو, ابو بکر عمر کہتا ہے, ایک معروف روایت ہے کہ عنقریب تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسنے والی ہے, یہ قول ہے. لیکن جو صحیح ثابت ہے سند کے ساتھ یہ قول کہ عنقریب تم ہلاک ہونے والے ہو, عنقریب تم ہلاک ہونے والے ہو, اور دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا, چاہے یہ ہلاکت اللہ تعالیٰ کی طرف پتھروں کی بارش کی صورت میں ہو یا زمین میں دھسا دے یا آگ کا گولہ اسے لے لے, عنقریب ہلاک ہونے والے ہو تم. کیوں؟ ایک صحابی کہہ رہا ہے تابعین کو, دوسرے لوگوں کو جو سوال کر رہے ہیں بار بار. مسئلہ کیا تھا؟ اگر دیکھیے مسئلہ بڑا نہیں تھا, لیکن اس لیے بڑا مسئلہ تھا کیونکہ مخالفت ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض لوگوں کے نزدیک مسئلہ بڑا نہیں ہے, بڑا نہ ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی اس طریقے سے وعید سے بھرے ہوئے سخت الفاظوں میں کبھی اس طریقے سے اس بات کو بیان نہ فرماتے کہ انکل تم ہلاک ہونے والے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو, تم کہتے ہو بکر عمر نے کہا ہے کہ حج عمر کے تعلق سے ایک مسئلہ ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حج تمتع جو بہتر ہے, کہ حج اور عمرہ جو ہے ایک نیت میں آپ کر سکتے ہیں, ایک سفر میں کر سکتے ہیں. جب لوگوں نے اس پہ عمل کرنا زیادہ کیا اور ایک سفر میں دونوں کام کرنا شروع کر دیا تو سر ابو بکر صدیق نے یہ فتویٰ دیا کہ دو سفر کیوں، ایک حج کے لیے، ایک عمرے کے لیے، کنجوسی کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ یعنی تجارت کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اللہ کے گھر میں جانے کے لیے تم لوگ ایک سفر میں دونوں کام کرنا چاہتے ہو؟ تو سختی سے کام لیا، اور سنن متبعہ تھی صحابہ کرام کی، سن عمر نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا. مسئلہ سیدنا عمر بن عباس کے سامنے، ایک بہتر کیا، تمتع ہے یا افراد ہے؟ کیونکہ ایک سفر میں عمرہ کرنا اور دوسرے سفر میں حج کرنا، حج افراد کہا جاتا ہے جو بغیر عمرہ کے حج کرنا. تو رحمۃ اللہ عباس نے یہ فتویٰ دیا کہ تمتع بہتر ہے. تو جواب میں انہوں نے کہا بکر عمر یہ کہتے ہیں کہ افراد بہتر ہے، انہیں حدیث سنائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی نے پھر کہا او بکر عمر یوں کہتے ہیں، پھر غصے میں آ کر رحمۃ اللہ عباس فرماتے ہیں کہ عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو، میں تمہیں حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں اور تم کہتے ہو بکر عمر کا فرمان ہے یہ. اللہ اکبر. اور یہ مسلم احمد کی روایت ہے. تیرہویں نمبر پہ، قیاس فاسد وہ ہے جو نص کی مخالف ہو، اور اس مسئلے میں قیاس نصوص کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں نہ حدیث میں نہ ملا. تیسرے نمبر پہ اجماع کی بات رہے گی، اجماع اس کے برعکس ہے. اجماع اس چیز پر ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا جائز ہی نہیں. تو چوتھے نمبر پہ قیاس ہی بچتا ہے، اور ان کے پاس صرف قیاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور قیاس جو ہے وہ فاسد ہے کیونکہ نصوص کی مخالفت میں ہے. تو یہ قاعدہ نمبر 13 جو ہے، قیاس فاسد وہ ہے جو نص کے مخالف ہو، اور اس مسئلے میں قیاس نصوص کے خلاف ہے. قیاس کیا ہے؟ کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر مسجد نبوی میں موجود ہے، تو یہ کسی اور کے لیے بھی جائز ہے کہ ہم کسی قبر مسجد بنائیں، اگر اس میں نماز پڑھنا جائے تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. تو یہ قیاس جو ہے، یہ قیاس فاسد کیوں؟ کیونکہ نصوص کے مخالف ہے. نمبر 14، قبر کے مسجد نبوی میں ہونا اصل ہے یا اصل میں تبدیلی ہے؟ سوال ہے. قبر جو مسجد نبوی میں ہے یہ اصل ہے، یعنی یوں ہی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن کیا، یعنی مسجد میں قبر تھی یا الگ تھی؟ یہ اصل ہی اصل میں تبدیلی ہے. تو اصل میں تبدیلی ہے حقیقتا جو ہے. اور تو اصل کیا ہے؟ اس تبدیلی کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تو اصل یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ مسجد میں تھی ہی نہیں. پندرہواں اصل جو ہے، پندرہواں اصول، کہ احکام شریعت لوگوں کی تبدیلیوں سے تبدیل نہیں ہوا کرتے. احکام شریعت لوگوں کی تبدیلیوں سے ہرگز تبدیل نہیں ہوا کرتے، اور یہ تبدیلی لوگوں نے کی ہے. ولید عبد الملک نے یہ تبدیلی کس نے کی ہے کہ مسجد میں قبر کس نے شامل کیا؟ ولید عبد الملک نے کیا ہے. نمبر 2، باطل تبدیلی سے شریعت کے واضح معتبر احکام کی نفی نہیں ہو سکتی. جو لوگ کہتے کہ اب مسجد نبوی میں تمہارے قول کے مطابق، تمہارے فتوے کے مطابق نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس میں قبر ہے، تو اس کے جواب یہ ہے کہ باطل تبدیلی سے شریعت کے واضح معتبر حکم کی نفی کبھی نہیں ہو سکتی. کیسے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک نماز جو 1000 کے برابر کا ثواب ہے. تو یہ حکم جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حق ہے یہ. اور جو تبدیلی کی گئی ہے کہ مسجد میں قبر کو شامل کیا گیا، یہ تبدیلی باطل غلط ہے. تو پھر کیا یہ باطل تبدیلی اس حکم شرعی کی نفی کر سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہوتی اس میں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ؟ تیسرے نمبر پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، جب نماز فرض مکہ میں فرض ہوئی نا، کعبے کے قریب جا کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کعبے کے قریب کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے. یہ تبدیلی تھی کہ نہیں؟ کعبے کے ارد گرد جو 360 بت تھے، یہ شرعاً جائز تھے؟ یہ یعنی تبدیلی تھی لوگوں کی پیدا کر دی، لوگوں نے یہ تبدیلی پیدا کی مشرکین نے، اور بت موجود تھے وہاں پر، نماز کیوں ہوتی تھی کعبے کے قریب؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، اگرچہ قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ کعبے کو بیچ میں رکھ کے اپنا رخ کرتے بیت المقدس کی طرف، تاکہ دونوں قبلہ کی طرف رخ ہو جائے، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبلہ جو ہے وہ مکہ کو بنا دے اور کعبے کو قبلہ بنا دے. تو اگرچہ بت موجود تھے تو نماز وہاں پہ ہوتی تھی، تو مسجد نبوی نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ کیونکہ جو باطل تبدیلی وہ حکم شرعی کی نفی نہیں کر سکتی. آخر میں بعض حنفی علماء کے فتاوی سنیں. نمبر ایک, امام محمد حسن شیبانی کتاب الآثار صفحہ نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبر سے زیادہ کوئی بھی چیز اس پہ بنانا جائز نہیں ہے, اور ہمارے نزدیک مکروہ ہے کہ قبر کو پکا بنایا جائے, قبر کو پکا کیا جائے یا اسے گیلی مٹی سے پکا کیا جائے. او یجعل عندہ مسجدا, یا قبر کے قریب مسجد بنائی جائے, قبر پر نہیں قبر کے قریب مسجد بنانا بھی جائز نہیں ہے. یہ کون ہے؟ امام محمد حسن الشیبانی, جو امام ابو حنیفہ کے معروف شاگرد ہیں. کتاب الاثار صفحہ نمبر 45. علامہ عینی حنفی کہتے ہیں هذا من باب قطع الذریعہ, یہ جو باب ہے کہ قبروں پر مسجد تعمیر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, فرماتے ہیں تاکہ یہ اس ذریعے کو قطع کر دے, ختم کر دے, تاکہ جاہل لوگ قبر کی عبادت کرنا شروع کر دے, یعنی اللہ کے پیار کرنے سے قبر کی عبادت کرنا شروع نہ کر دے, جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے قبور پر مساجد تعمیر کر کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. یہ عمدۃ القاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136. شیخ سرخسی حنفی کہتے ہیں کہ وہی بات قبروں پر مساجد کی تعمیر کے تعلق سے, کسے اس نے منع کیا گیا کیونکہ یہ مشابہت یہودیوں سے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ اليهود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد فلا تتخذوا قبری بعد مسجدا. یہ کتاب المبسوط میں جلد نمبر 1 میں اس کا ذکر کیا ہے, صفحہ نمبر 255 میں. چوتھے نمبر پہ امام آلوسی حنفی کی بات میں کر چکا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے وغلبوا علی امرهم ان اتخذوا عن المسجد, وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل جائز نہیں, وہ قول باطل عاطل فاسد کاسد, روح المعانی جلد نمبر 5 صفحہ 31. صاحب الہدایہ, اور ہدایت ان کو معتبر کتاب ہے نا, وہ کہتا ہے ہدایت کل قرآن, نعوذ باللہ, کہ ہدایت قرآن جیسی ہے ان کے نزدیک. صاحب الہدایہ کہتا ہے اور قبر میں پکی اینٹیں اور لکڑی لگانا مکروہ ہے, یعنی مکروہ جب مطلقاً کہا جائے حناف کا نزدیک تو یہ حرام حرمت کے لیے ہوتا ہے. وہ اشرف الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394. اور علامہ ابن الملک الحنفی چھٹے نمبر پہ فرماتے ہیں, قال علامہ ابن الملک الحنفی انما حرم اتخاذ المساجد علیہا لان الصلاۃ فیہا استنان بسنۃ الیہود, کہ مسجد کے قبر پر مساجد کی تعمیر سے اس لیے منع کیا گیا کیونکہ یہ یہودیوں کی سنت ہے, یہودیوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اور یہ المرقا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470 میں. خلاصہ یہ علماء احناف کی باتیں ہیں, یہ آپ کے اپنے علماء کی باتیں ہیں, ہماری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے, کم سے کم اپنے علماء کی باتیں تو سمجھ لیں. واضح الفاظ ہیں کہ قبر کے قریب مسجد بھی بنانا جائز نہیں ہے, تو پھر قبر مسجد بنانا کیسے ممکن جائز ہو سکتی ہے؟ قبر کو پکا بنانا جائز نہیں ہے, اگر گیلی مٹی کو گوندی مٹی جو گیلی ہوتی ہے اس کو بھی قبر پر رکھ لی جائے پکا کریں وہ بھی جائز نہیں ہے, تو پھر مزارات تعمیر کرنا کیسے جائز ہے؟ حق بات یہ ہے کہ یہ صوفیت ہے, حنفیت نہیں ہے. صوفیت ایک نئے مذہب ہے جن لوگوں نے اوڑے بنائی ہوئی ہیں مختلف اپنے باطل نظریات کو چھپانے کے لیے, تو انہوں نے حقیقتاً کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسئلہ ہے, تو وہ خود کہتے ہیں ہم فروع میں حنفی ہیں, اصول میں شاعر ماتوریدی ہیں, وہ طریقتاً صوفی ہیں, اصول میں حنفی ہیں, جھوٹ. اس مسئلے میں دیکھ لیں حناف کا تو یہ فتویٰ ہے, بلکہ چاروں اماموں کے فتویٰ کے جائز نہیں ہیں. یہ راستہ رافضیوں کا راستہ ہے, یہودیوں کا راستہ ہے. فروع میں حنفی ہیں جھوٹ, اصول میں اچھے ماتوریدی ہیں یہ بھی جھوٹ ہے, کیونکہ ان کے نزدیک بھی یہ بات غلط ہے. طریقت صوفیہ سچ, یہ بات درست ہے کہ حقیقتا یہ صوفیت ہے, یہ نہ اشعریت ہے نہ ماتوریدیت ہے اور نہ ہی حنفیت ہے. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد سے الگ ہے, اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے. کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے حکم شرع میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی تبدیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا قول یا کسی کا فعل حجت ہو ہی نہیں سکتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع و صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح المنہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد رب العالمین وصلی اللہ وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.